بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كن سلفيا على الجادة. لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله، كيس بياري اور عزيم رسالة شرح كدرس جاريه، اور جیسا کہ کسی سے مخفی نہیں، اس رسالے یا اس کتاب کا تعلق جو ہے وہ منہج سے ہے، منہج السلف اگر کسی نے سمجھنا ہے، خاص طور پر میرے جیسے تھوڑے سے چھوٹے سے طالب علم نے، میں نے منہج کو صحیح تب سمجھا جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، اور شیخ صاحب سے خود شیخ عبد السلام سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے الحمدللہ، اور منہج السلف میں سے بعض جو چیزیں کچھ میرے اوپر مخفی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی یا کچھ دشواری تھی بعض مسائل میں، تو اللہ کا شکر ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزیں واضح ہوئی، اور بہت ساری چیزیں جو میں نہیں جانتا تھا میرے علم میں اضافہ ہو الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے کی، اس صحیح منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم پڑھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہنچے تھے اس باب پہ، قواعد کے باب پہ، بعض القواعد فی المنہج السلفی، منہج السلفی میں بعض قواعد، پانچ قواعد تھے، تین کا ہم ذکر کر چکے ہیں. پہلا قاعدہ تھا قاعدۃ فی الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، دوسرا قاعدہ قاعدۃ فی العبادات، اور تیسرا قاعدہ تھا قاعدۃ مدار فی ان مدار الدین علی علم نافع عمل الصالح، اور آج کی نشست میں جو قاعدہ ہے قاعدۃ الرابعہ، یا رابعہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بہت اہم قاعدہ ہے، خوبصورت قاعدہ ہے، ایک عظیم ترازو ہے جس پر ہم مصالح مفاسد کو تولیں گے اور دیکھیں گے کہ مصلحت کہاں پہ ہے، مفسدہ کہاں پہ ہے، اور دونوں میں سے کس کو مقدم کرنا ہے. اس قاعدہ کا مطلب کیا ہے، اس قاعدے کی دلیل کیا ہے، اور اس قاعدہ کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے. آج نشست میں انشاءاللہ اس قاعدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں رابعاً چوتھا قاعدہ، قاعدۃ ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدہ کا ترجمہ، مفاسد سے بچنا، مصالح کو پا لینے سے بہتر ہے. مفاسد سے بچنا یقیناً مصالح کو پا لینے سے بہتر ہے، یا دوسرے لفظوں میں برائیوں سے بچنا اچھائیوں کو، یقیناً اچھائیوں کو پا لینے سے بہتر ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خرابیوں سے بچنا یقیناً خوبیوں کو پا لینے سے بہتر ہے. مفاسد جمع مفسدہ کے ہے، ہر خرابی مفسدہ ہوتی ہے، ہر برائی مفسدہ ہوتی ہے، اور مصالح جمع مصلحہ ہے، ہر خوبی، ہر خیر، ہر اچھائی مصلحہ ہوتی ہے. یعنی جب ایک کام ہے، اگر اس کام کو کرنے سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کام میں کوئی خوبی بھی ہے، کوئی خیر بھی ہے، لیکن شر کا امکان بھی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں دونوں کو تولتے ہیں، اس مصلحت کو جو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کام کے پیچھے یا اس کام کے ساتھ، اور اس مفسدہ کو یا خرابی کو جو پیدا ہوگی اس کام کو کرنے سے، جب دونوں کو تولتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو مفسدہ ہے وہ زیادہ ہے. اگر کسی کام میں مفسدہ ہے، مصلحت ہے، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ اس مفسدے سے بچنا ہے. مفسدے سے بچنا چاہیے نا، ہر خرابی سے بچنا چاہیے، اگرچہ یہ مصلحت چھوٹ جاتی ہے. مصلحت کو پا لینے کے لیے اگر خرابی واقع ہوتی ہے تو اس مصلحت کو چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ کیا کہتا ہے کہ برائیوں سے بچنا یقیناً اچھائیوں کو پا لینے سے بہتر ہے. اب اس قاعدے کی دلیل اور چند مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. پہلے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر 108 میں، الانعام 108، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گالی مت دو، یہ نہیں مومنوں کے لیے، اے اہل ایمان، اے مومنوں گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کس کو؟ الذين يدعون من دون الله، ان چیزوں کو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی باطل معبودوں کو گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ یہ بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے بغیر علم کے، جو حق معبود ہے. جیسا فرماتے ہیں فَحَرَّمَ اللَّهُ سَبَّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودات کو گالی دینے کو حرام قرار دیا ہے. مع کون السب غیظا وحمیۃ للہ، وہ یہ جو باطل معبودوں کو گالی دینے، برا بھلا کہنے، ان کی برائی کرنی ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حمیت ہے، یعنی توحید جب کسی کے دل میں جگہ کر لیتا ہے پھر شرک کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے رہا نہیں جاتا، پھر باطل معبودوں کے خلاف بات بھی کرتا ہے اور ان کی برائی بھی بیان کرتا ہے. تو برا بھلا کہنے، گالی دینے سے منع کیا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ باطل معبود کو باطل مت کہو، بعض غلط فہمی کا شکار نہ ہو، گالی سے منع کیا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص حبر کو گالی دے دے، حبر پر لعنت بھیجے یا لات پر لعنت بھیجے، تو بدلے میں کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، تو اللہ کو گالی دیں گے نا، تو اللہ نے منع فرما دیا. تو شخص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس عمل کو، باطل معبود مشرک معبود کو گالی دینا. اگرچہ دیکھا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، باطل معبود کو جب برائی کرتے ہو، گالی دیتے ہو، تو حق معبود کی تعظیم ہوتی ہے، اور ان کی جو باطل معبود اہانت الہتہم، اور ان کی ان باطل معبودوں کی ذلت ہوتی ہے. لکون ذریعہ الى سبهم اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن اس کے بدلے میں کیونکہ یہ ذریعہ ہے، ایک سبب ہے کہ یہ لوگ مشرک جو ہیں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں. وکان مصلحت ترک مسبت اللہ ارجح من مصلحت سبنا لآلہتہم، اور اس میں جو مصلحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دی جائے، اور یہ مصلحت جو ہے اس سے زیادہ راجح ہے کہ باطل معبودوں کو گالی دی جائے. باطل معبودوں کو گالی دینا مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ گالی دینا مفسدہ ہے. مومن باطل معبودوں کو گالی دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، مصلحت ہے. اس کے بدلے میں جب مشرکین اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، مفسدہ ہے. اب یہاں پہ مفسدہ کو آگے کرنا ہے یا مصلحت کو آگے کرنا ہے؟ تکرار یہ دونوں کی نہیں، عمل ایک ہے. عمل کیا ہے؟ کہ باطل معبودوں کو گالی دینا. اس عمل سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ باطل معبودوں کو کی ذلت ہو رہی ہے، جو حق ہے، باطل تو نہیں حق ہے نا، سچ ہے. اس کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے جو باطل ہے. تو مصلحت معبودوں کو گالی دینے میں، مفسدہ اللہ تعالیٰ کی گالی میں ہے، دونوں ٹکرا گئے. کیا کرنا ہے؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تو گالی مت دیں، اس کام کو چھوڑ دیں. واضح ہے؟ دوسری دلیل سے زیادہ واضح ہے. وجاء في حديث عائشة رضی اللہ تعالی عنہ، متفق علیہ حدیث ہے، سید عائشہ کے حدیث میں آیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه، اگر تمہاری قوم، اے عائشہ، اگر تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوتی، لامرت بالبيت فهدم، تو میں حکم دیتا اللہ تعالی گھر کعبے کا کہ قاد کے کعبے کو توڑ دیا جاتا، ہدم توڑ دینا، کعبے کو توڑ دیا جاتا. فادخلت فيه ما اخرج منه، تو جو کعبے میں سے نکال دے گا اس میں دوبارہ داخل کر دیتا یعنی جو حجر کی جگہ ہے جسے حطیم بھی کہتے ہیں, یہ کعبے کا حصہ ہے جہاں پہ آپ دیکھتے کہ لوگ طواف اس کے باہر کرتا ہے, اندر سے طواف جائز نہیں کیونکہ کعبے کا حصہ ہے. یہ کیوں رہ گیا؟ کیونکہ مشرکین عرب جیسے آپ جانتے دور جاہلیت میں بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کعبے میں بہت سے دراڑے پڑ گئی تھی, دیوار گرنے والی تھی, تو مشرکین عرب نے سب مل کے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کرنی ہے کیونکہ ہم ہی رکھوالے ہیں, اور شرط رکھی کہ حرام پیسہ اس میں لگائیں گے نہیں, ایک درہم نہیں لگائیں گے حرام پیسے کا. تو حلال پیسہ جمع کیا, اتنی پوری قوم میں سے اتنی حلال پیسہ کم ہوا کہ اللہ کا گھر تعمیر نہ ہو سکا. یعنی دیکھیں حرام وہ زمانہ کیا تھا, یعنی حرام کمائی اتنی عروج پر تھی آپ سوچ نہیں سکتے. اب کیا سمجھتے کہ قریش جو کہ مشرکین جو تھے وہ فقراء تھے, کون تاجر تھے؟ تجارت یہ جس کا ذکر سورۃ قریش میں ہے, یہ کون سی تجارت ہے؟ لإلاف قریش, إلاف مرحلة الشتاء والصيف, سردیوں میں یمن کی طرف رخ کرتے تھے تجارت کا, گرمیوں میں شام کی طرف رخ کرتے تجارت کا. تو تاجروں کے پاس حلال کمائی اتنی کم پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر نہ بنا سکے پوری قوم, ایک شخص کی بات نہیں کر رہا میں. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. آج کے زمانے میں دیکھیں مسلمانوں کے پاس جو مال ہے اس میں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض تعمیر کی گئی, جب پیسے کم پڑ گئے اب کیا کریں, حرام تو لگانا نہیں ہے, اللہ گھر کو چھوٹا کر دیتے ہیں, تو کعبے کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا. ایک حصہ جو ابھی جس کو حطیم کہتے ہیں یا حجر بھی کہتے ہیں اس حصے کو شامل نہیں کیا, اس کو خارج کر دیا کعبے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فادخلت فیہ ما اخرج منہ, میں اس میں وہ داخل کر دیتا جو حصہ اس میں سے خارج کر دیا گیا تھا. کون سا حصہ؟ یہی حصہ حطیم والا حصہ جو ہے. تو میرا دل کرتا ہے, میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں گھر کو توڑ دیتا تک اس کی تعمیر نو کرتا, اور جو اس میں سے نکالا گیا اسے دوبارہ شامل کر دیتا, والزقته بالارض, اور میں اسے زمین کے ساتھ ملا دیتا. اب کعبہ کیسا ہے؟ دروازہ کہاں پہ کعبے کا؟ اوپر ہے. پہلے کیسے تھا؟ نیچے تھا. پہلے کب؟ ابراہیم علیہ السلام زمانے. بارک اللہ فیک. کعبے کی تعمیر جب ابراہیم علیہ السلام نے کی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے, تو دروازہ زمین پہ تھا, دروازے دو تھے, ایک نہیں تھا, ایک سے داخل ہوتے تھے ایک سے خارج ہوتے تھے تاکہ آسانی ہو اور سب اس میں داخل ہو سکیں. قریش جب اللہ گھر کے رکھوالی بنی تو انہوں نے ایک تو جب تعمیر نو کی کعبے کی تو ایک تو یہ حصہ باہر نکال دیا حرام کمے کی وجہ سے, پھر دروازہ بھی اوپر کر دیا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر جا نہ سکے. عجب بات دیکھیں, اس سے بڑھ کر جب شرک اپنا کام کرتے تو پھر ہوتا کیا ہے, کوئی بھی شخص کہیں سے بھی مرد ہے عورت کپڑے پہن کے طواف نہیں کر سکتے. جب وہ جس کو قریش کپڑا دے گی وہ کپڑا پہن کے طواف کریں گے, جس کو نہیں دے گی وہ برہنہ بدن طواف کرے گا. ظلمات بعضها فوق بعض, تاریکوں کا زمانہ, ظلمات کا زمانہ. سبحان اللہ. والزقته بالارض, اور میں اسے زمین دروازہ جو ہے زمین پر کر دیتا جیسا کہ پہلے تھا. الحدیث حدیث کے آخر تھا, متفق علیہ حدیث ہے. ففی هذا الحدیث, اس حدیث میں دلالۃ ظاہرہ, واضح دلیل ہے کہ نہیں على معنى هذه القاعدة, اس قاعدہ کے معنی میں قاعدہ کیا ہے اور معنی کیا ہے. اذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام لدرء مفسدة خشي وقوعها إن هو هدمه وبناه عليها, وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل, فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة. شيخ صفر ماته واضح دلالته اس قاعدة اس حديث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذ ترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتی, مصلحت کو چھوڑ دی. کیا مصلحتی؟ بناء البیت العتیق علی اسس ابراہیم علیہ السلام. مصلحت کیا ہے؟ کام کیا کرنا تھا؟ کعبے کو دوبارہ توڑنا تھا, کعبے کو اللہ گھر کو توڑنا ہے, کام بات نہیں ہے. اچھا کیوں توڑنا ہے؟ تاکہ اس کی تعمیر نو ہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ٹھیک ہے, اچھا مصلحہ ہے. چھوڑا کیوں، پھر کیوں نہیں کیا؟ شیخ صاحب فرماتے لدرء مفسدۃ، ایک مفسدے سے بچنے کے لیے، خشی وقوعها، ان کو خدشہ ہوا کہ یہ مفسدہ واقع نہ ہو، انہو ہدمہ وبناہ علیہ، اگر کعبے کو توڑ دیا جاتا اور دوبارہ تعمیر نو کی جاتی، مفسدہ کیا؟ وہی نفور الناس عن الاسلام، کہ لوگ اسلام سے دور بھاگتے، بھائی کیسا نبی ہے، نبی اللہ گھر کی تعمیر کرتی ہے، نبی ایسا اللہ گھر کو توڑنے آیا ہے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مشرکین بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے سے دشمنی مول لی ہے مشرکین نے، وہ پہلے سے کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جھوٹا کہتا ہے، اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں، اب نو مسلم نے کلمہ پڑھا ہے، ایک تو جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام سے دور ہو گئے کہ نہیں، بتاتے کیوں نہیں؟ اللہ کے گھر کو توڑنا کوئی عام بات ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگرچہ اگر توڑ دیتے تو حق پہ توڑتے، باطل پہ کیوں؟ اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا، جو غیر مسلم ہیں اسلام سے نفور، دوری اختیار کر لیتے، نفرت کر لیتے، اور جو اسلام میں داخل ہوئے نو مسلم، وہ مرتد ہو جاتے کہ نہیں، خدشہ ہے کہ نہیں، بھی ہمیں تو کلمہ پڑھا ہے ایسے نبی کا جو اللہ کے گھر کو توڑنے والا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، آپ یہ نہ سمجھے کلمہ پڑھ لے تو بس وہ فرشتہ بن گیا، معصوم بن گیا، نہیں، کس نے کہا ہے؟ یہ دین فطرت کا دین ہے، دین حق ہے، حکمت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدم کیا، کس چیز کو؟ درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة، اس مفسدے کو سامنے رکھا اور اس کو مقدم کر دیا، آگے کر دیا، مصلحت کو چھوڑ دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کعبے کو نہیں توڑا، شروع سے لے کے آخر تک، کیونکہ ہر وقت مسلمان داخل ہو رہے اسلام میں اور دشمن اسلام بھی ویسے کے ویسے موجود ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ گھر کو نہیں توڑا. مصلحت ہے، مفسدہ ہے، دونوں کو ہم نے سامنے رکھا. اگر اللہ تعالیٰ کا گھر ٹوٹ جاتا اور لوگ دین سے خارج ہو جاتے، کتنا بڑا مفسدہ ہے، بڑا مفسدہ ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے، تیسرے پوائنٹ سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبے کی اینٹ اینٹ سے بچ جائے، لیکن ایک مومن کا خون نہ حق نہ ہو، بغیر حق کے ایک مومن کا خون نہ بہے. آج جہاد کے نام پر مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، رحمک اللہ، پتہ نہیں کون سا جہاد ہے، یہ کیسا جہاد ہے. کاش کہ اس ایک قاعدے کو سمجھ لیتے اور دیکھ لیتے کہ مسلمان کے خون کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. کافر قتل کرتے ہیں مسلمان کو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرا ہو، حق پہ مرا ہو. لیکن جب مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے تو ہم کیا کہیں؟ بعض بے وقوف لوگ کہتے ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں، اسے تو ویسے مرنا تھا، کافر تو ویسے مرنا تھا، ہم نے بم بلاسٹ کیا تو کیا ہوا؟ یعنی سزا بہت اس کی لکھی تھی، اب کافر اس کو مارتا ہے یا مومن مارتا ہے، مسلمان مارتا ہے، کوئی فرق نہیں ان کے درمیان. ترازو دیکھا ہے، علم دیکھا ہے، ایک کافر مسلمان کو مارتا ہے اور ایک مسلمان مسلمان کو قتل کرتے، دونوں میں فرق نظر نہیں آتا. اور یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اگر تم نہ مارے تو وہ اسے مار دیتا؟ کہتے ہیں بالکل واضح ہے، لوگ مر نہیں رہے، قتل قتل عام رہے مسلمانوں کا. اللہ کی قسم جتنا تم لوگوں نے قتل کیا ہے کافر نے قتل نہیں کیا، میں قسم کھا رہا ہوں، اور واقعہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. یہودیوں نے کتنے قتل کیے ہیں یہودیوں نے، اور تم لوگ نے کتنے قتل کیے مسلمانوں کے؟ آج کسی یہودی نے جرات کی ہے کہ مسلمانوں پہ داخل ہو کے ایک بم بلاسٹ کر دکھائے؟ دیکھا کسی پیٹر جون نے کیا ہے؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ احمد ہے، محمد ہے، عبد اللہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نام کیا ہے ان کے اور کس لیے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے. عجیب ہے یہ جنت، اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمانوں کو قتل نہ کریں. جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، اور یہ لوگ زحمت کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ رحمت کو پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں. ممکن ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں تیسری دلیل اس قاعدے کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکف عن قتل المنافقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو قتل نہیں کرتے تھے، مع کون مصلحت، جبکہ مع کون ہی مصلحت، اگرچہ منافق قتل کرنا مصلحت ہے، لئلا یکون ذریعہ الى تنفیر الناس. کیوں نہیں قتل کیا منافقوں کا؟ مصلحت ہے، قتل منافق کریں گے تو لوگ ڈریں گے، نفاق نہیں کریں گے. اگر نفاق کو روکنا ہے اس کے ایک طریقہ ہے، سزا کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ اگر منافق کو قتل کر دیتے تو نفاق خود بخود ایسے ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، لوگ ڈرتے کبھی پکڑے گئے تو سزا موت ہے ہمیں. نہیں، قتل کیا، مصلحت کو چھوڑ دیا. کیوں؟ مفسدہ سے بڑا ہے. مفسدہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لئلا یکون ذریعہ الى تنفیر الناس، لئلا یکون ذریعہ الى تنفیر الناس، تاکہ یہ ذریعہ نہ ہو لوگوں کو دور بھگانے کا. وقولہم، اور یہ بھی وجہ تھی، وقولہم ان محمد یقتل اصحابہ، اور یہ بھی ایک مفسدہ تھا، ایک خرابی تھی، کہ لوگ یہ کہتے کہ دیکھو محمد اپنے صحابہ کو قتل کرنے والا شخص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قتل کرتا ہے. اب منافق ظاہراً کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز پڑھنا مسجد میں ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھنا، مسجد میں نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، ظاہراً کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام. ظاہراً، حقیقتاً تو فی الدرک الاسفل من النار. تو دیکھنے والے لوگ جو اسلام کے خواہش مند تھے کہ اسلام میں داخل ہونا ہے، وہ کیا کہتے؟ ارے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو اپنے کو قتل کرتے، ہمیں کہاں چھوڑے گا. اس مفسدے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق قتل نہیں کرتے تھے. بلکہ عجب بات آپ دیکھیں کہ بعض منافقین پر حد بھی قائم نہیں کی، چھوڑ دیا. سبحان اللہ. جس کے سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، عبداللہ بن ابی بن سلول پر حد نہیں قائم کی گئی، اور سید المصطح پر، سید حسان بن ثابت پر حد قائم کی گئی، حد القذف جو ہے، اسے کوڑا مارا گیا، اس کو سزا کیوں نہیں ملی؟ منافق ہے، سردار منافقوں کا، مفسدہ تھا، اور پھر اسے گناہوں کو پاک کرنا بھی تو ضروری نہیں تھا نا. کیونکہ جس کو سزا مل گئی دنیا میں اس کا کفارہ ہے. یہ جو حدود تعزیرات ہیں، شرعی جو حدود ہیں، چور نے چوری کی، اس کی چوری ثابت ہوئی، ہاتھ کاٹا گیا، اس کی سزا اسے مل گئی ہے آخرت میں، اس کا گناہ دور ہو گیا، پاک ہو گیا گناہ سے. اب اس نے حساب چوری کا نہیں دینا، کیونکہ یہ جو حدود ہیں یہ کفارات ہیں، اور جس کو سزا مل گئی دنیا میں اس کا کفارہ مل گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ، آپ بڑی تعریف کرتے ہو صحابہ کرام کی، بعض روافض نے پکڑا ہے، دیکھیے تمہارے صحابہ یہ لوگوں نے کیا. میرے بھائی، حد قائم ہوئی ہے نا، گناہ مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا؟ وہ توبہ سے بھی مٹ گیا، ٹھیک ہے، پھر کفارہ حد قائم کرنے کا بھی ہو گیا، اور اللہ تعالی گواہی کافی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چوتھی دلیل، نہیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الامراء. جیسا فرماتے ہیں اللہ کے رسول وسلم کو امراء یعنی حکمرانوں کو قتل کرنے سے منع کرنا، والخروج علی الائمہ، اور ائمہ پر خروج کرنے منع کرنا، وان ظلموا، اگر وہ ظالم ہو تب بھی ان کے خلاف بغاوت خروج نہیں کیا جاتا. حکمران اگر ظالم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے خروج سے، بغاوت سے منع فرمایا ہے. ارے ظالم حکمران ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے ملک کی، خروج نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگرچہ وہ تمہیں کوڑے مارے، تمہارا مال چھینے، صبر کرتے رہو۔ کب تک صبر کریں؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر کرتے رہو جب تک میرے ملاقات ہو جائے کوثر، یعنی مرتے دم تک صبر کرتے رہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیخ صاحب فرماتے، نهیه صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الامراء والخروج على الائمة وان ظلموا ما اقاموا الصلاة، جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں تو خروج سے منع کر دیا۔ وجہ کیا؟ سدا لذریعة الفساد العظیم، کیونکہ فساد عظیم کو برپا ہونے کا سد باب کی وجہ سے، والشر الكثير، اور کثیر شر سے بچنے کے لیے۔ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم اضعاف اضعاف ما هم عليه من منكر، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے، خروج کرنے سے، بغاوت کرنے سے جو منکر پیدا ہوا ہے وہ، اور ان کے خلاف قتال کرنے سے جو منکر و برائی پیدا ہوئی ہے وہ ان کے ظلم سے کئی گنا کئی گنا بہت زیادہ ہے۔ والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن، اور امت آج تک بھی اس شر کا خمیازہ بھگت رہی ہے، وہ جو شر خروج کی وجہ سے امت میں وجود میں آیا، اس کی ابتدا ہوئی، آج تک اس کے بقایا جات موجود ہیں، اور امت میں اس خروج کے بقایا جات کا جو شر ہے وہ موجود ہے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا بویع لخلیفتین فاقتل الاخر منہما، اگر دو خلیفوں کو بیعت کی جائے تو جو دوسرا ہے اسے قتل کر دو۔ ایک وقت میں ایک خلیفہ ہوتے، دو نہیں ہوتے۔ کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، سدا لذریعۃ الفتنہ، تاکہ فتنے کا سد باب کیا جائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، انتہى ملخص من کلام شیخ الاسلام بن تیمیہ، یہ سارا کا سارا قول جو ہے، یہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا خلاصہ شیخ صاحب نے بیان کیا۔ آگے تفصیل شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی سی دیر رکتے ہیں۔ یہاں پہ چار دلائل ہیں، اور قرآن مجید کی آیت سورۃ انعام نمبر 108، اسے یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، نوٹ کر لیں۔ متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم کی روایت، سید عائشہ کی روایت، یہ واضح دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو توڑ کے اس کی تعمیر نو کرنے کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا جو مفسدہ تھا مصلحت سے زیادہ تھا۔ اگرچہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر صحیح طریقے سے ہونا کتنی بڑا مطلب شرعی ہے، کتنی بڑی مصلحت ہے، لیکن جب خدشہ تھا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے نو مسلم، اور جو مشرکین ہیں وہ اسلام میں داخل نہ ہوں گے، یعنی اسلام پر کوئی بھی انگلی کھڑی نہ کر سکے، دین اسلام پاک اور صاف دین ہے، کوئی بھی وجہ ایسی نہ ہو جس سے لوگ اس دین حق سے متنفر ہو جائیں۔ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاد کے نام پر جو دہشت گردی عام ہوئی، کیا لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے؟ بعض ظالم کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، ارے 9/11 کے بعد بڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کی سٹڈی کی ہے، حق کو دیکھا ہے، تب داخل ہوئے، اگر داخل ہوئے ہیں تو، اگر آپ کے بات درست ہے۔ دہشت گردی کو دیکھ کے داخل کوئی نہیں ہوا، ہزاروں لوگوں کو قتل کرنا، اور ان لوگوں کو جو میدان جنگ میں نہیں تھے، معصوم جانوں کا قتل کرنا، معاہد لوگوں کا قتل کرنا، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ جہاد ہے؟ وہ پھر کیا سمجھتے ہیں؟ جن لوگوں نے وہ نظارے دیکھے ہیں، جن کے پیار اس بلڈنگ میں مرے ہیں، وہ کلمہ پڑھیں گے، دعائیں دیں گے، لوگ اور متنفر ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کیونکہ یہ دین حق ہے، اس کو اپنے پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، باہر والے بھی اندر والے بھی، واللہ بجھے گا نہیں، یہ نور بجھلوا رہا نہیں، یہ رہے گا تا قیامت، واللہ کافر سے زیادہ انہیں نقصان پہنچایا ہے دین کو، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ، اللہ کا کرم دیکھیں، وہو العزیز الحکیم، وہی غالب حکمت والا ہے، ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، لیکن غالب وہی ہے، وہ حکمت والا ہے۔ رهيقا دين تا قيامت يو جا مكتهوه دا مكتهوه لوگ چاہے یا نہ چاہے کافر چاہے یا نہ چاہے یہ ظالم اور جاہل لوگ چاہے یا نہ چاہے حق اسی طریقے سے روشن رہے گا تا قیامت رہے گا. دین اسلام کی حرمت اور اس کی عزت اور شرف کو قائم رکھنا ہے, مطلب شرعی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں اللہ کے گھر سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی تعمیر نہیں کی, غلط تعمیر پہ چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس دین سے متنفر نہ ہو. اور یہ لوگ جہاد کے نام پر, اسلام کے نام پر اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. جا کے دیکھیں مساجد کہاں, لوگ پہلے سے نماز نہیں پڑھتا تھا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اب اس بم بلاسٹوں کے بعد اب دیکھیں لوگ جاتے نہیں ہیں. مشکل سے کوئی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ڈر کے مارے کہ کہیں ادھر بھی بلاسٹ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ گھر محفوظ نہ رہے, یعنی انسان کبھی سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ گھر میں اگر یہودی جوتا پہن کے داخل ہو جائے تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. یہودی جوتا پہن کے اللہ گھر میں داخل ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے, چاہے یہودی ہو کوئی بھی, اسے پامال کرنے کسی کو اجازت نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اللہ کے گھر میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں, نمازیوں کو, نمازیوں کا قیمہ بنایا جا رہا ہے نمازیوں کا. اور لوگ پھر کہتے ہیں لوگ دین میں, دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں, اس کے بدلے کیا ہوا؟ لوگوں نے بدلہ کیسا لیا؟ کسی نے کہا قرآن کو, کسی نے قرآن کو جلنے کی دھمکی دی ہے اور کسی نے جلایا بھی ہے, اور کسی نے لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے ہیں. کیوں, وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں یہی سبق ہے, یہ سبق محمد ہے, محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سبق قرآن مجید میں ان کو ملا ہے, دہشت گردوں کو. اللہ کی قسم قرآن مجید بری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہے اس دہشت گردی سے. یہ کوئی جہاد نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. واللہ چھوٹا سا طالب علم جس نے چھوٹا سا رسالہ پڑھا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ اس قاعدے کے مطابق حکمران کے خلاف کاروائی کرنا یا کافر کے خلاف کاروائی کرنا جبکہ ضعف کی حالت ہو, امت میں مصیبتوں اور فتنوں میں ڈالنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بد امنی بڑھتی جا رہی ہے, قتل عام بڑھتا جا رہا. اللہ کی قسم بعض ملکوں میں بچے بھوک سے رو رہے ہیں, بھوک سے مر بھی رہے ہیں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. بد امنی کی وجہ سے, جو لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے, حکمرانوں کے خلاف خروج کیا, نکلے ہیں اسلحہ لے کے, کیا ہوا, کیا ملا؟ اور جس کو اقتدار ملا اس نے کیا کیا؟ شریعت کے نفاذ کے لیے اقتدار کی بات کرتے ہیں, کون سا نفاذ ہوا شریعت کا؟ اخوان مسلمین کو حکومت ملی مصر میں, کیا شریعت کا نفاذ, کیا تبدیلی ہے مجھے بتائیں, اللہ کے لیے مجھے بتائیں. نام تو اسلام کا ہے, کام کہاں ہے پھر؟ مسلمانوں کو قتل کر کے اقتدار پہ بھی آ گئے, پھر کیا کیا؟ تو یاد رکھیں, سوائے فتنوں کے, سوائے بد امنی کے, سوائے قتل و غارت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے دین کو پہلے سمجھو اور پھر عمل کرو. جو جذبات جلد بازی میں اپنے نقصان کر بیٹھیں گے, اور جو ہو بھی رہا ہے, ایک تنظیم ختم نہیں ہوتی, دوسری اس سے بڑھ کر آ رہی ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو, طالبان تھے, القاعدہ بنا, پھر داعش بنی, اپنے دور کیا بننے والے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں لوگ, کب سمجھیں گے یہ لوگ؟ اور سب کی ماں اخوان مسلمین ہے, سب کو پالنے والی, اصل جڑ یہ ہے. جو خود کام نہ کر سکی ان سے کروا رہی ہے. اور جہاد کے نام پر کبھی فلسطین میں جہاد کا نام لیتے ہیں, کبھی کشمیر میں جہاد کا نام لیتے ہیں, کبھی سیریا میں, کبھی عراق میں, پوری دنیا میں انہیں جہاد کا ٹھیکہ لیا ہوا, کہتے ہیں ہم مجاہد ہیں. کون سا جہاد ہے یہ؟ امت کو کہاں پر لے کے آئے ہو تم لوگ, اور کہاں پر لے کے جانا چاہتے ہو؟ اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھے, مصلحت کو دیکھے کہاں پہ ہے, مفسدہ کو دیکھے کہاں پہ ہے, دونوں کو تولیں اور پھر قدم بڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہادی زندگی پوری, دونوں فریقین کے جو قتلہ تھے, جو قتل ہوئے مومنوں میں سے, کافروں میں سے 1,000 سے زیادہ نہیں, ساری جہادی زندگی میں 1,000 سے زیادہ دونوں فریقین کے قتل نہیں. یہ رحمت کا جہاد تھا, رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت کا جہاد. اللہ کا سب کوئی زحمت نہیں تھی اس میں. آج کتنے لوگ مرے بتا سکتے ہیں؟ صرف مسلمان نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, کافروں کو چھوڑیں آپ, اس جہاد کے نام پہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. قاعدہ واضح ہے. ويقول الشيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درب المفاسد أولى من جبل المصالح, الشيخ الإسلام بيان محضرك يقول الشيخ صاحب بيان كر رهي هي بعد بيان كرني كباد, وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح. أبي قاعدة سامنے آ گیا, اگر مصلحة والمفسدة جو ہے آپس میں ٹکرا جائیں تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ جو زیادہ راجح ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. مصلحت زیادہ ہے, مفسدہ کم ہے, کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کا مفسدہ ہوتا ہی نہیں ہے, مفاسد تو ہوتے ہیں. شرعی جہاد میں بھی قتل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, انسان جان دینی پڑتی ہے کہ نہیں, لیکن مفسدہ نہیں ہے, یہ شہادت ہے. مال بھی خرچ ہوتا ہے, اللہ کے راستے میں ہے, صدقات و خیرات ہے, اعمال صالحہ ہے. اچھا, جو تکلیف ہوتی ہے جانے میں, گرمی ہے, پیاس ہے, بھوک ہے, یہ تو ہوگا, لیکن مفاسد میں سے نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو جہاد جد جہد کا نام ہے, تکلیف تو ہوگی, لیکن اگر کوئی ایسی کام کو کرنا ہے کسی نے, اس میں ایک مصلحت بھی ہے, کوئی مفسدہ بھی ہے, تو پھر اس کو تولا جائے گا, جو زیادہ راجح ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اچھا, ایسا فرد ہے. قال رحمہ اللہ, ومنها ان من اصول اہل سنت والجماعۃ لزوم الجماعۃ, اہل سنت والجماعت کی اصول میں سے جماعت کو لازم پکڑنا ہے. وترک اختیار الائمہ, اور حکمرانوں ائمت الجور, یعنی ظالم حکمرانوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنی. وترک القتال فی الفتنہ, اور فتنہ میں قتال کرنے سے بھی رک جانا ہے. وجماع ذلك داخل فی القاعدۃ العامۃ, اور اس پوری بات کا جماع جو ہے داخل اس قاعدے میں. فیما اذا تعارضت المصالح والمفاسد, جب مصالح والمفاسد آپس میں ٹکرا جائیں. والحسنات والسیئات, اور اچھائیں برائیں ٹکرا جائیں. او تزاحمت فیہ, او تزاحمت, فانہ یجب ترجیح الراجح منہما. مفسدہ ہے, مصلحت ہے, ٹکرا رہی ہیں, مزاحمت ہو رہی ہے, اچھائیں برے آپس میں ٹکرا رہی ہیں, تو کس کو آگے کیا جائے جو راجح ہے. فیما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارض مفاسد المصالح والمفاسد, فان الامر والنهي وان كان متضمن تحصيل مصلحه ودفع مفسده فينظر في المعارض له. امر اور نہی میں اگر مصلحہ اور مفسدہ دونوں چیزیں ہیں, اور مصلحت کو پانے کے لیے, مفسدہ کو چھوڑنے کے لیے, تو پھر دیکھا جائے گا اس کے جو ضد میں ہے. فإن كان ما يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر, تو یہ دیکھا جائے گا اگر مصالح جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں, اور اس کو کرنے سے جو مفاسد وہ بہت زیادہ ہیں, لم يكن مامورا به, تو اس کو حکم دیا ہی نہیں گیا. مامورات کی بات ہو رہی ہے, اس کو حکم پھر دیا بھی نہیں گیا. بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر مصلحته, بلکہ وہ جو امر ہے اس کو کرنا حرام ہو جاتا ہے اس وقت جب اس کے مفسدہ اس کے مصلحت سے زیادہ ہے. ایک شخص ہے, دیکھتا ہے کہ لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کو توحید کی طرف بلانا مصلحت ہے کہ نہیں؟ مصلحت ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں جائز نہیں شرعاً, یہ شرک ہے. لیکن وہاں پر اگر جانے سے وہ اسے قتل کر دیتے ہیں, اگر اوپنلی وہ بات کرتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں, یا مسلموں کا آپس میں جنگ چھڑ جاتی ہے اس جگہ اس مزار کے اندر اور قتل عام ہوتا ہے, تو اس وقت ایسی بات کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. توحید کا حکم دینا شرعاً حکم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا, کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سب سے پہلا قاعدہ تھا, سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک. تو حکم تو دیا گیا ہے, لیکن اگر اس کے مفسد اس مصلحت سے زیادہ ہے تو پھر اس کو کرنا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے نہیں, حرام ہے اس وقت ایسا کرنا. شاہ صاحب فرماتے ہیں, واعتبار مقادیر المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعه, اور مصلحت مصالح مفاسد کو تولنے کا جو ترازو ہے وہ شریعت کا ترازو ہے، عقل کا نہیں ہے، خواب کا نہیں ہے، کچھ وج ذوق منطق عقل یہ چیزیں نہیں. نہیں نہیں ترازو پھر کیا، کون کہے گئی مصلحت یا مفسدہ ہے، کہاں پہ تولیں گے ہم؟ اگر ہم تولیں گے اپنے عقل کی بنیاد پر، کبھی ایک فیصلہ ایک فیصلہ جمع نہیں ہو سکتے، شریعت کے علاوہ کوئی چیز میں جمع کر نہیں سکتی. عقل مختلف، خواب آپ نے اور دیکھا میں نے اور دیکھا، منطق ہمارا ڈفرینٹ ہے، کشف ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، وجد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، ذوق ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، تو پھر جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ جمع ہو سکتے ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، اور بفہم السلف الصالح. یہ قید لازمی ہے، ورنہ آج خروج کرنے والے بھی قرآن کی آیات و حدیث پیش کر رہے ہیں. دہشت گردی کے نام پر جہاد، یا جہاد کے نام دہشت گردی کرنے والے، یہ بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ پھر قید کیا ہے؟ بفہم السلف الصالح، جو ہمارا اصل موضوع ہے اس رسالے کا، کن سلف اہل جاد ہے. تو ترازو کیا ہونا چاہیے؟ بے مزان الشریعہ. وعلى هذا اذا كان الشخص او الطائفه جامعين بين معروف ومنكر، اگر یہ شخص یا جماعت امر معروف نہیں منکر دونوں کو جمع کرتے، معروف بھی منکر بھی ایک ہی چیز میں، بحيث لا يفرقون بينهما، دونوں تفریق بھی ممکن نہیں ہے، بل اما يفعلهما جميعا، یا دونوں کرے، او يتركهما جميعا، دونوں چھوڑ دیں، لم يجوز ان يمر بمعروف ولا ان ينهى عن منكر بل ينظر. ایک شخص یا جماعت ہے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے یا برائی سے روکنا ہے، اور دونوں کام ایک وقت میں یا کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، کریں نہ کریں، چھوڑیں یا کریں، نہیں شیخ صاحب بل یوں ضرور دیکھا جائے گا. فإن كان معروف اکثر امر به، اگر اس میں مصلحت معروف زیادہ ہے تو اس کا حکم دیں، حتی لو استلزم ما هو دونهم من المنکر، اگرچہ تھوڑا منکر بھی واقع ہوتا ہے تو ہو، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی چیز میں منکر تھوڑا تو ہوتا ہے. آپ دعوت دیتے ہیں یورپ میں جا کے، لوگ جلدی گالی دیتے ہیں، نہیں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، نہیں کہتے، مذاق اڑاتے ہیں، نہیں اڑاتے، یہ منکر ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کم ہے. اصل معروف وہاں پہ دعوت توحید، دعوت سنت، دعوت السلفی الحمدللہ پھیر رہی ہے، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو معروف دیکھا، منکر دیکھا، زیادہ راجح کیا ہوا؟ معروف زیادہ راجح ہے. اگر الٹا ہوتا، اگر قتل، جس میں مثال پہلے دی، اگر قتل ہوتا تو پھر منکر زیادہ معروف کم ہے، تو پھر اس کو مقدم کیا جاتا. تو دیکھا جاتا ہے کہ راجح کیا ہے دونوں میں سے، شریعت پہ ہم تول کے ہم دیکھیں گے. ولا ينهى عن منكر يستلزم توفيت معروف اعظم منه، اور منکر سے بھی منع نہیں کرے گا اگر اس سے بڑھ کر معروف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. لئن النهي يكون حذ من باب الصد عن سبيل الله، کیونکہ اگر اس سے بڑھ کر معروف چھوٹ جاتا ہے، آپ نے منع کیا ہے، جو معروف اس منع کرنے سے جڑا ہوا ہے وہ معروف چھوٹ گیا، فائدہ نہیں ہوا. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ایسے صورت میں منع نہیں کیا جاتا. کیوں؟ لأن النهي يكون حين من باب الصد عن سبيل الله، کیونکہ اسی صورت میں نہیں کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے مترادف برابر ہے. والسعي في زوال طاعته وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، اور یہ سعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری سے روکنا ہے، وزوال فعل الحسنات، اور حسنات سے بھی روکنا ہے. وإن كان منکر اغلب، اگر منکر غالب ہو جائے، نہ عنہ حتى لو سلم فوات ما هو دون من معروف، لیکن اگر منکر غالب ہے، دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ منکر بہت غالب ہے اور جو معروف وہاں سے ممکن ہے وہ کم ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ ان کو منع کریں گے، اگرچہ جو تھوڑا سا معروف ہے چلا جاتا تو چلا جائے، لیکن ان کو اس بڑے منکر سے ان کو روکنا ہے. وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَلْزِمُ الْمُنْكَرَ الزَّائِدَ عَلَيْهِ أَمْرًا مُنْكَرًا، اور اس وقت امر معروف کرنا جو اس منکر جو اس سے بڑھ کر ہے اسے ختم کرنے کے لیے اگر کیا جائے تو پھر منکر ہوگا. وسعی فی معصیۃ اللہ ورسولہ، اور تر معصیۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بن جاتی ہے. اچھا اس میں کیا دیکھا ہم نے؟ معروف ہے، منکر ہے، دو لفظ میں جو زیادہ راجح ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. بعض اوقات معروف راجح ہوتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. بعض کو منکر راجح ہوتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, منکر سے کیا مطلب؟ منکر یعنی برائی سے روکنا, معروف یعنی اچھے ایک حکم دینا. اچھے ایک حکم دینے سے تھوڑا سا منکر واقع ہوتا ہے تو ہو معروف رہنے دیں, یہ راجح ہے. منکر سے منع کرنے کے لیے تھوڑا سا معروف چلا جاتا ہے تو چلا جائے, اس سے منع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, امر و تکاف المعروف والمنکر المتلازمان, اگر دونوں برابر ہو جائے تو کیا کرے؟ تھرڈ آپشن ہے کہ نہیں؟ فلا یؤمر بهما ولا ینهى عنهما فتارة يصلح الامر وتارة يصلح النهي. بعض اوقات امر معروف ہوتا ہے, بعض نهي منکر ہوتی ہے, کیونکہ دونوں برابر ہیں. وتارة لا يصلح امر ولا نهي, وبعض اوقات نهي اور نهي, چھوڑ دیا جاتا ہے دونوں. وحيث كان معروف والمنكر متلازمين وذلك في امور معينه الواقعه, جب دونوں متلازم ہوں اور خاص متعین واقع میں ہوں. واما من جهه النوع اور نوع کے اعتبار سے, یہ اس وقت جب دونوں ٹکرا جائیں متلازم ہوں, لیکن نوع کے اعتبار سے الگ سے امر ونهي عن منکر الگ سے اگر ہوں تو پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں واما من جهه النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. مطلقا یہ بھی کیا جاتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے الگ الگ. وفي فاعل الواحد والطائفه الواحده يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودا ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الامر المعروف فوات اكثر منه وحصول منكر فوقه. يعني وہی بات, دونوں کو تولے اور دونوں کو دیکھے, جو زیادہ راجح ہے اس کو اس پہ عمل کریں, جو مرجوح ہے اس کو چھوڑ دیں. اور ایک ہی فاعل ہو یا اس کے علاوہ یا گروہ ہو, ایک ہی میں دونوں چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو مصلحت کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے, اس کو پایا جاتا ہے, مفسدہ وہ جو ہے اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اگر مفسدہ زیادہ ہے تو پھر مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو انكر منه وفات معروف ارجح منه, کیونکہ یہ مطلب شرعی ہے ہی نہیں. اگر آپ اچھا کی طرف بلاتے ہیں اور اچھا ملے ہی نہیں, اس جگہ منکر قائم ہو جائے, مطلب شرعی ہے. اور یہ مطلب شرعی نہیں ہے کہ اگر منکر سے منع کرتے اس کی جگہ منکر باقر و معروف بھی چلا جائے. تو کیا حکمت عملی ہے؟ یہ مطالبہ شرعیہ نہیں ہے. ومن هذا الباب, اور اس باب میں سے, اقرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن ابی بن سلوہ مثالی من ائمه النفاق والفجور لما له من اعوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی منافقین پر, ان کے سردار پر, عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس جیسے جو نفاق اور فجور کے سردار تھے, امام تھے. کیوں؟ لما لهم من اعوان, کیونکہ اپنے اعوان تھے, اپنے دوست تھے, احباب تھے, ان کا اپنا حلقہ احباب تھا. فازالت منکره بنوع من عقابه, اگر اس کا منکر جو نفاق وہ برپا کر رہا تھا اس کو سزا دی جاتی تو اس منکر کو ہٹانے کے لیے, منع کرنے کے لیے اس کو سزا دے کہ مستلب ازالت معروف اکثر من ذلك, تو جو معروف ختم ہوتا اس منکر کو ختم کرنے کے لیے وہ اس سے بڑھ کر تھا. من ذلك یغضب قوم حمیتهم, اس کی پوری قوم غضب تیش میں آ جاتی, حمیت میں آ جاتی. وبنفور الناس اذا سمعوا ان محمد يقتل اصحابه, اور روک بھی مترفر ہوتا جب یہ سنتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دوستوں کو قتل کرتا ہے. تو معروف منکر ہے, منکر کیا؟ نفاق ہے. اب مدینہ میں منافقین موجود ہیں اور مومنوں کے ساتھ ہے, منکر ہے کہ نہیں؟ نفاق پر منکر ہے کہ نہیں؟ اب اس منکر کو ہمیں حکم دیا گیا کہ نہیں کہ منکر کو ختم کریں, منکر سے روگوں کو روکیں, منع کریں؟ حکم دیا گیا نہیں دیا گیا؟ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس پہ عمل نہیں کیا؟ کیوں منافقین کو نہیں روکا؟ وجہ کیا؟ صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مطلب شرعی ہے کہ نہیں عن منکر ہے, کرنا ہے. لیکن نہیں عن منکر کہ جو مصلحت ہمیں ملے گی, جو معروف چلا جائے گا وہ اس مصلحت کو پانے سے بہت زیادہ ہے. مصلحت کیا ہے؟ نفاق ختم ہو جائے یا کم ہو جائے, کچھ بھی سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے, مصلحت ہے. مفسدہ کیا ہوگا؟ اس کے اپنے دوست احباب ہے کہ نہیں منافقین, اس کے رشتہ دار, اس کی قوم. بعض نے جھوٹا کلمہ پڑھا, بعض میں کلمہ نہیں پڑھا, اپنے شرک پر قائم ہے, اور بعض منافقین ہیں. کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کا سردار بننا چاہتا تھا, قائد حاکم بننا چاہتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے سبحان اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لاتے ہیں اور مدینہ میں آتے ہیں اور سب کا اتفاق ہو جاتا ہے سوائے منافقین کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اللہ کے نبی بھی ہیں، قائد بھی ہیں، پوری امت کے قائد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو غصے میں، غیظ میں رہا، نہیں بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھا جب جنگ بدر میں کامیابی ملی تب اس نے ترکیب سوچی کہ جھوٹا کلمہ پڑھ لوں، اپنی جان اور مال عزت محفوظ کر لوں گا، ورنہ غلبہ انہی کا ہے. جو مشرکین عرب، مشرکین مکہ سے جس نے آج تک ٹکر کوئی کسی نے بھی نہیں لی، 1000 کو 313 314 مغلوب کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، قتل کر، سردار کو قتل کر دیتے ہیں، تو ہمارا کیا چھوڑیں گے وہ؟ اس لیے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور نفاق تب وجود میں آتا ہے جب اسلام میں طاقت ہوتی ہے. جب تک کمزور تھے مسلمان تو منافقین نہیں تھے، یا اسلام تھا یا کفر تھا. یہ تیسرا گروہ مدینہ میں ہی وجود میں آیا جب اسلام کو طاقت ملی. تو عدو بن ابی بن سلول اس کا اپنے چاہنے والے تھے اور وہ سردار بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے خواب پر پانی پھر گیا، غصے میں آیا، کوئی اور حل اسے ملا نہیں، جھوٹا کلمہ پڑھ لیا. اس کے اپنے دوست احباب ہیں، حلقہ احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے، سزا دیتے، تو پھر پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، جھگڑا ہوتا، قتل و غارت ہوتی، اور باہر والے لوگ یہ دیکھتے کہ جنگ کس کی ہو رہی ہے، یہودیوں کے خلاف ہو رہی ہے، مشرکین کے خلاف ہو رہی ہے، کس کے خلاف ہو رہی ہے، یہ جنگ کون کر رہا ہے، آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، یہ ظاہر ہوگا کہ نہیں؟ حقیقتاً کیا ہے؟ منافقین ہیں، حق ہے ان کے خلاف لڑنا، کاروائی کرنا، اور پوری امت کو نفاق سے پاک کرنا، مطلب شرعی حق ہے یہ. لیکن کیوں نہیں کیا؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرنے والا ہے. پھر وہی بات، تاکہ دین اسلام پہ کوئی انگلی کھڑی نہ کرو، کہے دیکھو یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہارا قرآن ہے، یہ تمہارا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری تعلیمات ہے تمہارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروائی نہیں کی، اور جو معروف حاصل ہونا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور نہیں عن منکر کو چھوڑ دیا، کیونکہ اگر نہیں منکر کر دیتے تو پھر اس کا مفسدہ اس مصلحت سے بہت زیادہ تھی. اور یہ قاعدہ کیا تھا؟ درء المفاسد مقدم العجل بالمصالح. قاعدہ یاد ہے، دلیل بھی یاد ہے، مثالیں بھی یاد ہیں. کسی کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آخری 3 منٹ ہمارے پاس ہیں. اب دونوں برابر ہو گئے، مصلحہ مفسد دونوں برابر ہو گئے. تو ایسا فرماتے ہیں، اب آگے بڑھیں رک جائیں، ایسا فرماتے ہیں نہ یہ ہے نہ وہ ہے. بعض اوقات مفسد کو حاصل کیا، یعنی اب کس کی بات کریں؟ دونوں برابر ہو جائیں گے، وہ شیخ صاحب کہیں گے امر میں نہیں منکر، دونوں اگر برابر ہو جائیں، یعنی مصلحہ مفسد اگر برابر ہو جائے کسی عمل میں، تو اس کو دیکھا جاتا ہے راجح کیا ہے دونوں میں سے. اگر راجح نہیں ہے تو پھر مشکل کوئی بھی نہیں ہے. بعض اوقات مصلحہ کو آگے کیا جاتا ہے، یعنی مفسد ہونا نہیں چاہیے کہ صورت میں، ٹھیک ہے نا، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ایک راجح ہوتا ہے، ایک مرجوح ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. تو شیخ صاحب کا آخری عبارت دیکھیں، وہ عمل تکافل معروف والمنکر متلازمان، جو دونوں برابر ہو جائے، تکافل ہو جائے، فلا یمر بهما، دونوں کو حکم نہیں دیا جاتا، ولا ینہى عنهما مطلقا، نہ ہی دونوں سے منع کیا جاتا ہے. فتارۃ یصلح الامر، بعض اوقات امر اور بعض اوقات نہیں، اور بعض اوقات دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ڈیپینڈ کیا کرتا ہے، ترازو پر تولیں گے ہم، اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، اس کی ہے یا اس کی ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ مفسدہ قاعدہ یہ ہے، مصلحت پر مقدم ہو نہیں سکتا، فساد کسی صورت میں برپا نہ ہو، چاہے مصلحت چھوٹ بھی جاتی ہے چھوٹ جائے، لیکن فساد جو بس مصلحت سے زیادہ ہے اسے آگے نہیں ہونا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.